الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یہ آیت کریمہ ہے جس پر کچھ گزارشات کئی ہفتوں سے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اے ایمان والو تمام اہل ایمان تمام مسلمانوں سے خطاب ہے اے اہل ایمان ایمان والو جو مجھ پر ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اور وجاہدوا فی سبیلہ اس کے راستے میں محنت کرو کوشش کرو لعلکم تفلحون تاکہ تمہیں فلاح حاصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنیادی حکم دیا وہ تقویٰ کا اور تقویٰ حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں کا ذکر فرمایا ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کر یہ بار بار عرض کر چکا ہوں کہ مفسرین نے وسیلے کے معنی کیا ہے عمل صالح نیک اعمال لیکن جو لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا وہ ہے سب سے زیادہ قابل غور وابتغوا الیہ الوسیلہ یعنی اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کا جس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل چیز یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے جڑ جائے بندے کا اپنے اللہ سے اپنے پروردگار سے اپنے خالق سے اپنے مالک سے تعلق اتنا قوی ہو جائے کہ وہ اس کے قریب پہنچے اللہ کے قریب اللہ تعالیٰ تو ہے ہی قریب اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے فرماتے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم تو اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں اللہ تعالیٰ تو ہیں قریب لیکن ہم غافل ہیں ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا احساس نہیں، تو وہ تو قریب ہیں، ہم ان کے قریب نہیں ہیں، ہمیں ان کا قرب حاصل نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تو قریب ہیں ہی تمہارے، لیکن تم بھی ہمارے قریب آؤ، تم قریب آؤ، میرا قرب حاصل کرو، میرے ساتھ تعلق جوڑو. میں نے کبھی شعر بھی کہتا تھا، تو ایک مناجات کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں ہیں اس میں، تو اس میں ایک شعر تھا کہ بڑی دور ہے ابھی تک رگ جان کی مسافت. یعنی اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے سے رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، لیکن میری غفلت کی وجہ سے یہ رگ جان کی مسافت بھی دور پڑ گئی ہے. بڑی دور ہے ابھی تک رگ جان کی مسافت، جو دیا ہے قرب تو نے تو شعور بھی عطا کر، جو دیا ہے قرب تو نے تو شعور بھی عطا کر. یعنی آپ تو قریب ہیں، لیکن میں غفلت کی وجہ سے، میں دنیا کے کام دھندوں میں غافل ہو کر، میں آپ کے قرب کا احساس نہیں کر پا رہا اور آپ کے قریب نہیں جا پا رہا، تو اللہ مجھے اس کا شعور بھی عطا فرما دے. جو دیا ہے قرب تو نے تو شعور بھی عطا کر. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ بھی بڑا شعر کہا کرتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ، میں ہزار تجھ سے بعید ہوں، یہ عجب کہ تو میرے پاس ہے. میں ہزار تجھ سے بعید ہوں، یہ عجب کہ تو میرے پاس ہے. یعنی میں تو بھاگا جا رہا ہوں، غفلت کے اندر پڑا ہوا ہوں، آپ کے قرب کا احساس نہیں، آپ کے ساتھ تعلق میرا جڑا ہوا نہیں، لیکن آپ کہتے ہیں میں تمہارے قریب ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں ہزار تجھ سے بعید ہوں، یہ عجب کہ تو میرے پاس ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہے ہی قریب. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ہمارے دلوں کے وہ بھید بھی جانتے ہیں جو ہمیں بھی پتہ نہیں، ہمارے دلوں کے وہ بھید بھی جانتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں، لیکن ہم دور پڑے ہوئے ہیں اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنی نادانی کی وجہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اب میرے پاس آنے کا وسیلہ تلاش کرو، میں تمہارے قریب ہوں، تم میرے پاس نہیں ہو. تم اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے میرے قریب نہیں ہو، دور ہو مجھ سے، تو مجھے میرے قریب آنے کا وسیلہ تلاش کرو، تعلق میرے ساتھ مضبوط کرنے کا وسیلہ تلاش کرو. اور جتنے بھی اولیاء اللہ، صوفیاء کرام، بزرگان دین، جو بندوں کی اصلاح کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جن کو معمور فرمایا، اور جنہوں نے اپنے اصلاحی تعلق سے لوگوں کی اصلاح کی، ان سب کا بنیادی مقصد، بنیادی مرکز یہ تھا کہ بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرے. تعلق مع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، یہی سارا مقصود یہ ہے ہر چیز کا. جو عبادت بندہ کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا. جو بندہ ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، قرآن شریف پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، جو کچھ بھی عبادت کی جو صورت بھی ہے اس کا اصل مقصود اللہ جل جلالہ سے تعلق کو مضبوط کرنا، اور تعلق مضبوط کرنے کے لیے وسیلہ ہے عمل صالح، نیک اعمال. لیکن وہ نیک اعمال کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے لیے تمہیں کچھ محنت کرنی پڑے گی. گھر بیٹھے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کوئی کام نہیں بنتا دنیا، نہ دنیا کا نہ دین کا. تھوڑی بہت محنت کرنی پڑتی ہے، تھوڑی بہت کوشش کرنی پڑتی ہے، تب جا کر آدمی کو کوئی اپنا مقصود حاصل ہوتا ہے، جو اس کے جو جس چیز کو اس نے مقصود بنایا ہوا ہے اس تک پہنچنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں ہلانے پڑتے ہیں اور کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے. دیکھو کس طرح اپنی روزی کمانے کے لیے تم مشقت کرتے ہو، صبح سویرے سے اٹھو گے، جاؤ گے، مزدوری کرو گے، محنت کرو گے، ملازمت کرو گے، کیونکہ روزی کمانی ہے تو اس کے لیے محنت کر رہے ہیں. محنت کے بغیر کوئی دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا. تو اتنا بڑا کام، اتنا بڑا عظیم مقصد کہ اللہ جل جلالہ سے تعلق جڑ جائے، تعلق مضبوط ہو جائے، یہ بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے، بغیر دھیان کے کیسے ہوتے ہیں؟ لہذا فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ، تو اللہ کے ساتھ تعلق کرنے کے لیے ضرورت ہے مجاہدے کی. اس کو مجاہدہ کا لفظ استعمال فرمایا جاتا ہے، مجاہدہ. مجاہدے کے معنی کیا ہے؟ کہ اپنے نفس پر زبردستی کر کے اس کو صحیح راستے پر رکھنا، زبردستی کر کے اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اس کا مضبوط کرانا. یہ مجاہدے پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرات صوفیاء کرام کے پاس جب کوئی جاتا تھا تو ان سے بڑے زبردست مجاہدے کرائے جاتے تھے خانقاہوں میں، اور محنتیں کرائی جاتی تھیں تاکہ اندر کے تکبر کا بت ٹوٹے انسان کے اندر. انسان جو ہے نا، وہ ذرا سا اس کو کوئی دنیا کے اندر کوئی ذرا سا منصب مل جائے، پیسہ مل جائے، شہرت مل جائے، کوئی تعریف کر دے تو اس کے دل میں تکبر کا بت پرورش پاتا ہے، اور وہ تکبر کا بت جو ہے جو اس کو اللہ تعالی سے دور کرتا ہے، اللہ تعالی سے قریب جانے سے روکتا ہے. تو پتہ نہیں اور اسی طرح سے کئی امراض پیدا ہوتے ہیں، تکبر پیدا ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، دکھاوا پیدا ہوتا ہے، اور دوسروں کے ساتھ آدمی کا تعلق جو ہے وہ اکھڑ قسم کا بن جاتا ہے، خود غرضی پیدا ہوتی ہے. یہ امراض پیدا ہو جاتے ہیں بندے کے دل میں، تو اس کو دور کرنے کے لیے، ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے مجاہدے کرائے جاتے ہیں. جیسے پچھلی مرتبہ میں نے واقعہ سنایا تھا کہ حمام جھونکنے کو لگا دیا ایک شہزادے کو کہ تم یہ کام کرو، تو اسی طریقے سے اور بڑے بڑے مجاہدے ریاضتیں کی جاتی تھیں، تب جا کر کہیں آدمی بنتا تھا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو دیکھو کہ ان کے مجاہدے کیا تھے، کفار و مشرکین سے اذیتیں برداشت کر رہے ہیں. مکہ مکرمہ میں، مکی زندگی میں صحابہ کرام پر کیا کیا مصائب نہیں توڑے گئے، کیا کیا اذیتیں ان کو نہیں دی گئیں، مگر حکم یہ تھا کہ صبر کرو. ہتھیار کا جواب ہتھیار سے دینے کی اجازت نہیں، کوئی ظلم توڑ رہا ہے برداشت کر لو، صبر کرو. وَصْبِرُ مَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، یہ حکم تھا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک مقصود تھا کہ جو باطن کے جو احوال ہیں ان کو مزکا مجلا کرنا مقصود تھا، ان کو صاف، ان کو بیماریوں سے پاک کرنا تھا، اور تربیت کرنی تھی، مجاہدہ کرانا تھا، تاکہ دل تو چاہ رہا ہے کہ یہ میرے مجھے ایک تھپڑ مار رہا ہے تو میں دو تھپڑ ماروں اس کو، دل تو یہ چاہ رہا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ نہیں صبر کرو. یہ نفس کی مخالفت کر کے کرا کے پورے 13 سال مکی زندگی کے اس طرح گزرے ہیں کہ صحابہ اکرام کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اس مظالم کی بھٹی سے گزار کر اور صبر کی بھٹی سے گزار کر, مجاہدوں کی بھٹی سے گزار کر ان کو کندن بنانا تھا. ان کو ایسا کندن بنانا تھا کہ جو کوئی چھو جائے وہ بھی سونا بن جائے. صحابہ کرام کو جو چھو جائے, جو ان کے قریب سے گزر جائے, جو ان کی صحبت اٹھا لے وہ بھی سونا بن جائے. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جب کسی بڑے عالم کی یا کسی بڑے شیخ کی, پیر کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کے بڑے بڑے القاب استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے. کسی کو محدث اعظم کہہ دیتے ہیں, کسی کو شیخ التفسیر کہہ دیتے ہیں, کسی کو شیخ الحدیث کہہ دیتے ہیں, کسی کو شیخ الاسلام کہہ دیتے ہیں, کسی کو علامہ کہہ دیتے ہیں, کسی کو طرح طرح کے القاب لوگوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. امام کہہ دیتے ہیں لوگوں کو, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل, علامہ حافظ ابن حجر, علامہ فلاں, ٹھیک ہے. لیکن صحابہ کے ساتھ کوئی نہیں کہتا. صحابہ کے ساتھ کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ امام ابو بکر, یا کسی نے یہ کہا ہو کہ علامہ ابو بکر, یا کسی نے کہا ہو شیخ التفسیر ابو بکر, یا شیخ الحدیث ابو بکر, یا شیخ الاسلام ابو بکر, نہ حضرت عمر کے ساتھ اور نہ دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ. وہاں یہ القاب ہی نہیں چلتے. کیوں؟ اس لیے کہ تم جب ان کا نام لیتے ہو اور ساتھ میں رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہو تو اس کے معنی یہ کہ وہ صحابی ہیں, ہے نا. جب صحابی کہہ دیا تو سبھی کچھ کہہ دیا, جب صحابی کہہ دیا تو سبھی کچھ کہہ دیا. کیونکہ حاجت مشاتا نے روئے دل آرام رہا, جس کا چہرہ ہی خوبصورت ہو اس کو میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, سنگھار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین, ان کا صرف یہ وصف کہ انہوں نے نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی, یہ وصف ہی اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر سارے محاسن جمع ہو گئے ہیں. جب صحابی کہہ دیا یہ صحابی ہے تو بس, کیا مانا کہ اس کو کہہ دیا کہ یہ ولی اللہ کا ولی بھی ہے, یہ عالم بھی ہے, یہ فقیہ بھی ہے, یہ حدیث کا راوی بھی ہے, یہ عادل بھی ہے اور سبھی کچھ ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس نے کو سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ حضرت معاویہ جو ہیں یہ وتر کی صرف ایک رکعت پڑھتے ہیں, وتر ایک رکعت پڑھتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے جواب میں کہا دعہ فإنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے چھوڑو بھی, کیا باتیں کر رہے ہو, وہ صحابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو صحابی ہو گیا وہ ایسا ہو گیا کہ اس کے اندر سارے محاسن جمع ہو گئے, سارے کمالات جمع ہو گئے جو کسی انسان کے اندر. کہیں سے ہوئے؟ 13 سال کے مجاہدوں سے. 13 سال کے مجاہدے ان کے جو پہلے اسلام لائے تھے اور جتنا بعد میں پھر جہادوں کے ذریعے مجاہدات ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ جیسا میں نے عرض کیا تھا, جو ان کو چھو کر بھی گزر گیا وہ سونا بن گیا, کندن بن کے نکل گیا صحابہ کرام. تو بڑے بڑے مجاہدات کیے گئے صحابہ کرام نے کیے, تابعین نے کیے, تبع تابعین نے کیے, بزرگان دین نے کیے, اولیاء کرام نے کیے, صوفیاء کرام نے کیے, تاکہ دل سے جو نفس کی بیماریاں ہیں وہ دور ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قرب پیدا ہو. تو اگر تھوڑی بہت مشقت کرنی پڑتی ہے اتنی ہی مشقت کہ کسی اللہ والے کے پاس جا کے تھوڑی دیر بیٹھ جائے آدمی, اور اس لیے بیٹھ جائے کہ اس کی باتیں سنے اور اس سے ہدایات حاصل کرے کہ میں کس طرح اپنے آپ کو بیماریوں سے پاک کروں, کس طرح میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کروں. یہ کم از کم اتنا مجاہدہ تو کر لیں, اور کچھ نہیں. تو صحبت کے ذریعے, بزرگوں کی صحبت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت تیزی سے اصلاح فرماتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں انسان کی باطن کی بیماریاں جو ہیں, آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا میں کس باطنی بیماری میں مبتلا ہوں. کسی شہر سے تعلق ہوتا ہے تو پھر آنکھیں کھل جاتی ہیں, اور پھر اس کے نتیجے میں وہ بیماریاں انسان کی دور ہوتی ہیں اس کے ہدایات پر عمل کرنے سے. اور جیسا چونکہ ہم لوگ اس دور میں پیدا ہوئے ہیں, کمزور ہیں, اور بڑے بڑے مجاہدات ہم سے مشکل ہیں انجام پانے, ان کا تحمل مشکل معلوم ہوتا ہے, تو آخر دور میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مجدد بنا کر بھیجا کہ انہوں نے اس طریق کی تجدید کر کے ہم جیسے کمزوروں کے لیے بھی اس کو آسان بنا دیا, اور ایسے نسخے بتا دیے, ایسے طریقے بتا دیے کہ جن کے ذریعے آدمی بہت زیادہ جو پہلے مشقتیں اٹھاتے تھے اس کی بجائے جلدی سے اور آسانی سے بندہ جو ہے تعلق میں اللہ کی منزل تک پہنچ جائے. ایسے نسخے بھی بتا گئے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر. وہ ایسے نسخے بتا گئے ہیں اور ہم تک پہنچے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو وہ میں اختصار کے ساتھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم جیسے ضعیفوں کے لیے, کمزوروں کے لیے, تن آسانوں کے لیے, جن کو بہت بڑی مشقتیں جھیلنا مشکل لگتا ہے, ان کے لیے کیا طریقے حضرت والا نے بیان فرمائے کہ ان کی مشق کر لو تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ مضبوط تعلق عطا فرمائے. ہمارے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے چار باتوں کا اہتمام ہیں, بہت آسان لیکن بہت مشکل, آسان ہونے کی وجہ سے مشکل ہے, سمجھے نا. تو آسان ہونے کی وجہ سے مشکل ہے, ان کو اگر ویسے ہی بیان کر دیتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی ہیں اتنے آسان, لیکن جب عمل کرنے کے لیے کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں صبح کل سے شروع کریں گے, پرسوں شروع کریں گے, وہ ٹل 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 ٹلا کر وہ رہ جاتا ہے. تو دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں ملنا, اگر تیرا نہیں آسان تو سہل ہے, ملنا تیرا اگر نہیں آسان تو سہل ہے, دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں. یہ دشوار بھی نہیں ہے پھر بھی دشوار بنا ہوا, اس لیے کہ عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. تو دیکھو ایک بنیادی بات تو یہ سمجھنے کی ہے, ہمارے بزرگوں کا عظیم مقولہ ہے کہ انسان کی اصلاح کے راستے میں, اس کے آگے بڑھنے کے راستے میں, تعلق مع اللہ کے مضبوط ہونے کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ آدمی یا تو ماضی میں گم رہتا ہے یا مستقبل میں. کیا مانا؟ جب اپنے ماضی پر نظر ڈالتا ہے, یا اللہ میں تو اتنا گناہگار ہوں, اتنی مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں, اتنی غفلتیں مجھ سے سرزد ہوئی ہیں, اتنا میں کتنی میری پتہ نہیں نمازیں کیسی ہوئی, کس طرح روزے کیسے ہوئے, گناہ میں نے ان آنکھوں کے گناہ، کان کے گناہ، زبان کے گناہ، پتہ نہیں کتنے گناہ، گناہوں کو میں ملغوبہ ہوں، اپنی ماضی کو سوچتا رہتا ہے اور سوچ سوچ کے مایوسی پیدا کرتا ہے کہ یا اللہ میں تو ایسا ہوں، کیسے میری اصلاح ہوگی؟ ایک تو ماضی میں گم ہے، ایک مستقبل میں گم ہے. کیا کہ اگر میں کوئی اچھا کام شروع کروں تو کب تک قائم رہوں گا اس پر؟ کہیں پھسل نہ جاؤں، کہیں بہک نہ جاؤں، کہیں میرا میں غلط راستے پر نہ پڑ جاؤں، وہ گناہ دوبارہ میرے سب سے سرزد نہ ہو جائے، تو مستقبل میں گم رہتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہے نا کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرنے میں اس لیے گھبراتے ہیں کہ تعلق قائم کرنے میں، اور اس لیے گھبراتے ہیں کہ بھئی میں بیعت تو کر لوں گا کسی کے ہاتھ پر، اس پہ قائم کیسے رہوں گا؟ کہیں میرا پاؤں نہ پھسل گیا، کہیں میرے ہاتھ میں بھٹک تو نہیں گیا، بھٹک تو نہیں جاؤں، اس چکر میں پڑے رہتے. حالانکہ تم ماضی کا تو قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اتنا آسان بنا دیا کہ تم ایک مرتبہ جی بھر کے توبہ استغفار کر لو، سمجھے؟ ایک مرتبہ جی بھر کے اور توبہ کر لو، یا اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، دو رکعتیں پڑھ لو توبہ کی، چلو نہیں پڑھو تو ویسے ہی دو دل بھر کے اللہ تعالی کے سامنے خوب عاجزی سے کہہ دو، یا اللہ بہت گناہ کیے ہیں، سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں. ایک لمحے میں جس وقت تم نے یہ کہہ دیا، سارا ماضی کا کچا چٹا صاف ہو گیا، ماضی کا سارا کچا چٹا صاف ہو گیا جس وقت تم نے یہ کہہ دیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سارے ماضی کا قصہ پاک ہو گیا. اس مالک الملکوت، اس رحیم و کریم نے یہ ایسا نسخہ دے دیا ہے، ہر شخص کو کتنا ہی گناہگار ہو، کتنا ہی بدکار ہو، کتنا ہی فاسق و فاجر ہو، کتنے گناہ ہوتے، 70 سال عمر گناہ عمر گزاری ہو گناہوں کے اندر، لیکن نسخہ دے دیا ایک مرتبہ مجھ سے میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ کے کہہ دو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں آپ سے ہر گناہ سے مغفرت مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. جس لمحے یہ کہہ دیا التائب من الذنب کم اللہ غبلا، وہ ذنب ایسا ہو گیا جیسے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، پاک، بالکل پاک صاف. اسی لیے حضرت والا فرماتے تھے، حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ، لوگ سمجھتے ہیں مجھے اللہ بننا بڑا مشکل کام ہے، ارے کچھ بھی مشکل نہیں، ایک لمحے کا کام ہے، ایک منٹ میں اللہ تعالی کے سامنے اپنی ساری پچھلی زندگی کی گناہوں سے توبہ کر لو. توبہ کر لیا، اسی وقت اسی لمحے ولی اللہ بن گئے، اللہ کے ولی. تو اس لیے کوئی اللہ میں نے دشوار نہیں رکھا، توبہ کر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آ جاؤ میرے پاس، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اپنے بار 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 تعالیٰ فرما رہے ہیں توبہ کر لو، استغفار کر لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو. تو جب توبہ کر لی تو توبہ کرنے سے ماضی کا سارا کچا چٹا پاک ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاک ہو گیا. کوئی اس میں تامل ہی نہیں کرنا چاہیے، یہ سوچنا کہ میری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، ارے کچھ اللہ میں کیوں نہیں کریں گے توبہ کو، اگر سچے دل سے توبہ کرو گے کیوں قبول نہیں کریں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ، توبوا الی اللہ ایھا المؤمنون، میری طرف رجوع کر دو. اور ہمارے اکابر نے فرمایا کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے گناہوں سے تو وہ گناہ اس کے نام اعمال ہی سے مٹا دیا جاتا ہے. کیا مانا؟ کہ وہاں پر بھی جب نام اعمال آئے گا تو یہ نہیں ہوگا کہ لکھا ہوا فلاں فلاں گناہ کیے تھے اور ہم معاف کر دیے ہم نے، نہیں وہ ہوں گے ہی نہیں، نکلے ہوئے ہوں گے، نام اعمال سے نکلے ہوئے ہوں گے. جب بندہ گناہ سے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو ماضی میں, ماضی کے بارے میں تو سیدھا سادہ نسخہ یہ ہے کہ آج جو بندہ استغفار کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اور آئندہ کا جو خیال آتا ہے کہ بھئی آئندہ پتہ نہیں میں قائم رہوں گا کہ نہیں رہوں گا, اس کے لیے اللہ ہی سے مانگ لو, اللہ ہی سے استعاذہ کر لو, یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگی ہے, دعائیں مانگی ہے, اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور, یا اللہ میں حالات کی تبدیلی سے آپ کے پناہ, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاءت نقمتک و جمیع سخطک, اے اللہ جو نعمت آپ نے مجھے آج عطا فرما رکھی ہے, اے اللہ میں اس کے زوال سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں, یا اللہ مجھے یہ نعمت زائل نہ ہو, وہ تحول عافیت, آپ نے جو عافیت فرما رکھی ہے وہ کہیں پلٹ نہ جائے, حالت کا بدل نہ جائے, وہ جمیع سخط, آپ کی ناراضگی سے میں پناہ مانگتا ہوں, اس کے لیے پناہ مانگ لو اللہ تعالیٰ سے. تو ماضی اور مستقبل, اس میں تو ماضی کو قصہ پاک کرو توبہ کر کے, مستقبل کا قصہ پاک کرو اللہ تعالیٰ سے استعاذہ کر کے, اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں, جو مجھے اندیشے پیدا ہو رہے ہیں, جو خطرات آ رہے ہیں, جو وساوس مجھے پریشان کر رہے ہیں, میں ان سب سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. تو یہ کام کر لو. اب رہ گیا حال, فکر اس کی کرو, جو حال جو وقت گزر رہا ہے اس کی فکر کرو کہ یہ صحیح ہو جائے, یہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے مطابق ہو جائے, یہی حال آگے جا کر ماضی بنے گا, اور وہ جو مستقبل ہے وہ بھی رفتہ رفتہ آ کے حال بنے گا. تو لہذا فکر کاہے کی کرو, حال کی, اس وقت کی, اس وقت کی فکر کرو, اس کی فکر کرو کہ یہ جو لمحات گزر رہے ہیں زندگی کے یہ ٹھیک گزر جائیں, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والے بن جائیں, اس میں جو مجھ سے مطالبات ہیں شریعت کے وہ پورے ہو جائیں, اور اتباع سنت کی توفیق ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے, اس کی فکر کرو. اس کی فکر کرنے کے لیے دو باتیں عرض کرتا ہوں میں, بتانے چار کام بتائے تھے, ایک تو استغفار میں نے عرض کر دیا, اور ایک استعاذہ. ماضی کا جب بھی خیال آئے, اگرچہ آدمی کو پچھلے گناہوں کو یاد نہیں کرنا چاہیے, جب ایک مرتبہ پکی توبہ کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر, تو اب پچھلی باتوں کو یاد بھی نہ کرے کہ میں نے فلاں وقت فلاں گناہ کیا تھا, اس کو یاد نہ کرے, غیر اختیاری طور پر یاد آئے تو استغفار کی تجدید کر لے, استغفر اللہ استغفر اللہ, لیکن خود سے یاد نہ کریں. بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں, یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے اصلاح کا. صحیح طریقہ وہی ہے جو مسنون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ پچھلے گناہوں پر ایک مرتبہ صدق دل سے توبہ استغفار کر کے آدمی مطمئن ہو جائے, اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا, اللہ میں نے آپ کے سپرد کر دیا. ہاں اب حال کی فکر کرے کہ اب جو میں وقت گزار رہا ہوں یہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو, کوئی معصیت سرزد نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ ہو, جو کام کروں اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر کروں, اس کی فکر کرو. تو اس میں دو کام ہیں جو ہمارے اللہ بزرگوں نے سکھائے ہیں, اور وہ میں جو کہہ رہا تھا کہ اتنے آسان ہیں کہ دشوار بن گئے ہیں, وہ یہ ہیں کہ ایک تو کثرت دعا کی, دعا کی کثرت, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی کثرت, ہر چھوٹی بڑی حاجت اپنی اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت کا. دیکھو اگر غور کرو تو ہر انسان کو ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی حاجت رہتی ہے, کوئی حاجت سے خالی ہے آدمی؟ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, تو ہمیں روشنی کی حاجت ہے، ہمیں اگر گرمی لگ رہی ہے تو ٹھنڈک کی حاجت ہے، اگر سردی لگ رہی تو گرمی کی حاجت ہے، پیاس لگ رہی تو پیاس پانی کی حاجت ہے، باہر نکلیں گے یہی دماغ پر حاجت ہے، باہر نکلیں گے گھر کیسے جائیں گے، سواری کی حاجت ہے، سواری میں بیٹھ گئے تو ٹریفک آسان ہو جائے، آسانی سے پہنچنے کی حاجت ہے، ہزار حاجتیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ہر وقت کوئی لمحہ خالی نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی حاجت انسان کے ساتھ لگی ہوئی نہ ہو. تو بندہ اس بات کی عادت ڈالے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی حاجت بھی میں اپنے پروردگار سے مانگا کروں گا، مانگوں گا. یا اللہ گرمی لگ رہی ہے، اچھا موسم اچھا کر دیجیے. یا اللہ سردی لگ رہی ہے، گرماہٹ عطا فرما دیجیے. یا اللہ بھوک لگ رہی ہے، کھانا اچھا کھلا دیجیے. کھانا سامنے آ گیا، یا اللہ لذت کے ساتھ کھلا دیجیے. یا اللہ اس کو میرے لیے صحت کا ذریعہ بنا دیجیے، عافیت کا ذریعہ بنا دیجیے. تو جو حاجت بھی ہے وہ اللہ تعالی سے مانگنے کی عادت ڈال لے آدمی. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے کا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالی سے مانگ. جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، اب تسمہ ٹوٹ جائے تو بھائی موچی کے پاس جاؤ، اس سے بنواؤ. فرماتے ہیں نہیں، اللہ میاں سے مانگ. کیا مطلب؟ کہ وہ چیزیں جن کے بارے میں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ صرف ظاہری اسباب کے تحت ٹھیک ہوں گی، یہ تمہارے دماغ میں خلل ہے. اسباب تو کسی مسبب کے ہاتھ میں ہے، کوئی سبب ایسا نہیں ہے کہ جو بذات خود کوئی تاثیر رکھتا ہو، کوئی دوا ہو، کوئی کھانا ہو، کوئی علاج ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی طبیب ہو، اپنی ذات میں کسی کے اندر تاثیر نہیں. تاثیر تو صرف ایک تاثیر دینے والے کے پاس ہے. تو جو اسباب ہے وہ اسی کی تاثیر سے اس کے اندر اثر پیدا ہوتا ہے. تو یہ جو فرمایا کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ تعالی سے مانگو، یعنی فرمایا کہ موچی کے پاس جا کر ٹھیک کراؤ، اس واسطے کہ موچی ملے گا کب؟ جب وہ چاہے گا. موچی راضی ہوگا کب؟ یہ کام کرنے پر، جب وہ چاہے گا. تم اس سے کام کرانے پر راضی ہوگے تب، جب وہ چاہے گا. پھر وہ کام کرنے بیٹھے گا تو اس کا کام ٹھیک اس وقت ہوگا جب وہ چاہے گا. جتنے دنیا کے کام ہیں وہ جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت نہ ہو انسان دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا. لہذا ہر چیز اللہ تعالی سے مانگنے کی عادت ڈالو، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالو کہ یہ یا اللہ. یعنی ہر وقت آدمی کا، بندے کا کچھ نہ کچھ مانگنے کی عادت پڑی رہے بندے کو. یا اللہ میں گھر سے باہر نکلا ہوں، اچھی سواری مل جائے. یا اللہ سواری میں بیٹھ گیا ہوں، آسانی کے ساتھ مجھے منزل تک پہنچا دیجئے. یا اللہ راستے میں سے گزر رہا ہوں، میری نگاہیں دھوکہ نہ کھائیں، میری نگاہیں بھٹکے نہیں، نگاہوں کا کوئی گناہ مجھ سے سرزد نہ ہو. یا اللہ میں اب فلاں مجلس میں جا رہا ہوں تو غیبت سے مجھے بچا لیجئے گا، میں وہاں پر جا کے بیٹھوں گا تو لوگ باتیں کریں گے، یا اللہ مجھے غیبت سے بچا لیجئے گا، ایسی بات سے بچا لیجئے گا کہ جو آپ کو ناراض کرنے والی ہو. جس مجلس میں جاؤ جانے سے پہلے مانگ لو. تو اگر اس کی عادت پڑ جائے دعا کی، اور یہ میرے مالک کا ایسا کرم ہے کہ دعا کے لیے اللہ میاں نے کوئی شرط نہیں رکھی، نہ اس میں وضو کرنے کی شرط ہے دعا مانگنے کے لیے، نہ اس میں قبلہ رو ہونے کی شرط ہے، نہ اس میں مسجد میں یا جانماز پہ بیٹھنے کی شرط ہے، یہاں تک کہ جنوبی ہونے کی حالت میں، جنابت کی حالت میں، خواتین کے خاص ماہواری کے زمانے میں، اس میں بھی قرآن پڑھنا منع ہے، دعا کرنا منع نہیں، دعا کرنا منع نہیں. یہاں تک کہ جو قرآنی دعائیں ہیں، قرآن کی تلاوت کی غرض سے کرنا تو منع ہے، لیکن قرآنی دعائیں اگر دعا کی نیت سے کریں، عورتیں جو ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ پڑھیں مثلا، دعا کی نیت سے، یہ جائز ہے. تو تلاوت کے نیچے نہیں بلکہ دعا کے نیچے کرنا چاہیے. اللہ تعالی نے اتنا آسان کر دیا دعا کو کہ اس کے لیے کچھ شرط نہیں رکھی, نہ جنابت سے پاک ہونے کی, نہ وضو کرنے کی, نہ قبل رو ہونے کی, یہاں تک کہ زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں, دل ہی دل میں مانگ لو. دل ہی کیونکہ وہ تو علیم بذات صدور ہے میرا مالک, وہ تو دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے, اس واسطے دل ہی دل میں اللہ تعالی سے مانگ لو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کبھی اس میں تخلف نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ آ کے مجھ سے کہتا ہے کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے یا ایک بات پوچھنی ہے, تو کبھی تخلف نہیں, دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ پتہ نہیں یہ کیا پوچھ لے گا, اس کے صحیح جواب میرے دل میں ڈال دیجئے, دل ہی دل میں. تو دل یعنی اللہ نے ہی دعا ایسی چیز بنائی ہے کہ اس کے لیے نہ وضو شرط, نہ غسل شرط, نہ قبلہ رو ہونا شرط, یہاں تک کہ زبان سے کہنا بھی شرط نہیں, دل ہی دل میں مانگتے رہو. اور یہ عجیب معاملہ ہے, یہ واحد درگاہ ہے میرے مالک کی کہ جہاں جتنا مانگو گے اتنا ہی قریب ہوگے اس کے, جتنا مانگو گے اتنا ہی وہ تم سے راضی ہوگا, نہیں مانگو گے ناراض ہوگا. ملم صلی اللہ یغضب علیہ, جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا. تو اس نے درگاہ ایسی کھولی ہوئی ہے کہ جس میں جتنا مانگو گے, یہاں دنیا میں کتنا ہی بڑا سخی داتا ہو اور کوئی آدمی جا کے صبح سے لے کے شام تک اس کے سر کھائے, اب مجھے یہ دے دے, اب مجھے یہ دے دے, اب مجھے یہ دے دے, تھوڑے چند گھنٹے میں اس کا جو ہے پارا چڑھ جائے گا کہ بھاگ یہاں سے, میں تو نے تو پیچھا ہی لے لیا میرا, میری جان عذاب میں کر دی. لیکن وہ مالک ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کتنا مانگو, کتنا مانگو, کتنا مانگتے رہو, مانگتے رہو, منگتے بن جاؤ, دن رات مانگتے رہو, ہر وقت مانگتے رہو, جتنا مانگو گے اتنا ہی میرے قریب آؤ گے, اتنا ہی میرا قرب حاصل ہوگا. تو ابتغوا الیہ الوسیلہ, میں اللہ تعالی تک پہنچنے کے وسیلے میں دعا کی کثرت, یہ ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی مفید اور بہت ہی مؤثر کام ہے, اور مشکل کچھ نہیں, مانگتے مانگنا ہے بس. یہ جو دل و دماغ میں خیالات ادھر ادھر کے پھر رہے ہیں دن رات ہمارے, کبھی یہ سوچا, کبھی وہ سوچا, کبھی ان حاصل وصول کچھ بھی نہیں ان خیالات کا, ان خیالات کا رخ پھیر دو اللہ تعالی سے مانگنے کی طرف, ہر چیز اسے مانگ, ہر چیز مانگ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں یہاں تک کہ کسی آدمی سے تم نے کہا بھائی پانی لے آؤ, مثال کے طور پر, اور وہ لا رہا ہے, آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ لا رہا ہے, اس وقت بھی دل مانگے یا اللہ یہ پانی مجھ تک پہنچ جائے, یا اللہ میں اس کو پی لوں, یا اللہ اس سے میں سیراب ہو جاؤں. اب بظاہر تو سامنے نظر آ رہا ہے, فرمایا یہی تو موقع ہے توکل کا, اللہ پر بھروسے کا, کہ بھروسہ اس آدمی پر نہیں ہے جو پانی ہاتھ میں لے کر آ رہا ہے, بھروسہ اس اللہ پر ہے جو پلانے والا ہے. کیا پتا کہ سامنے نظر تو آ رہا ہے آتے ہوئے, اس کا پاؤں پھسلے, گر جائے, گلاس ٹوٹ جائے, پانی گر جائے, پانی بہ جائے, وہ اللہ ہی ہے جو پہنچائے گا. تو اس واسطے جو چیز بالکل ظاہری طور پر بھی نظر آ رہی ہو وہ بھی اللہ تعالی سے مانگو. یہ ایک نسخہ ہے, یہ سبق آج کا اتنا ہی سبق اگر لے لیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دامن سے توفیق عطا فرمائے. کثرت دعا, اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی کثرت, ان چیزوں کو بھی مانگو جو جن کے مانگنے کا خیال بھی ابھی تک نہیں آیا تھا. باہر نکلتے وقت یا اللہ پاؤں صحیح جگہ پر پڑ جائے, یا اللہ اتباع سنت کے تحت نکلوں یہاں سے مسجد سے, یا اللہ مجھے جو دعا ہے وہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, یا اللہ میں جب گھر میں پہنچوں تو اپنے اہل و عیال کو, اپنے گھر والوں کو عافیت کے ساتھ پاؤں, دعا مانگتے ہوئے چلے گا. تو اتنی آسان بات ہے, لیکن چونکہ عادت نہیں پڑی, مشق نہیں کی, اس واسطے مشکل ہو گئی. لیکن مشق کر کے دیکھو, مشق کر کے دیکھو, انشاءاللہ تم با انشاءاللہ مشق ہو جائے گی. مشق ہو جائے گی تو ہر وقت دل کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ سے, جتنا مانگ رہا ہوگا اتنا ہی اس کے قریب جا رہا ہوگا. ابتغوا الیہ الوسیلہ, اس تک وسیلہ پہنچنے کا راستہ کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا آسان راستہ بتا دیا. اب وقت ختم ہو رہا ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو پھر اس کی تفصیل بھی مزید اور عرض کریں گے. لیکن بھائی یہ مجلس جو ہے ویسی رسمی قسم کے تقریر کرنے کی مجلس نہیں ہوتی, یہ ہم اس لیے ہوتی ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کی طرف کچھ متوجہ ہوں. اور اس کا ایک بہت ہی قوی نسخہ جو میں نے اپنے بزرگوں سے, اپنے مشائخ سے حاصل کیا وہ بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس پر مجھے بھی آپ کو بھی سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو کچھ باتیں ہم نے بڑوں کی بزرگوں کی سنی ہیں کہی ہیں, یا اللہ ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے عبادت فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق.